बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلام اور اسلامی نظام کی حمایت میں اور قرآن اور دین اقدار کی توہین کرنے والوں کے خلاف دارالحکومت تہران سمیت ایران کے سبھی شہروں اور قصبوں میں عوام نے زبردست اجتماعات کیے اور ریلیاں نکال کر بلوائیوں، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے وفاقی وزراء کے اجلاس کی آڈیو لیک ہو جانے کے بعد سیکورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ عراق میں شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ عراقی سیاسی گروپوں میں رواں ہفتے کے دوران پارلیمانی اجلاس کی تشکیل کے بارے میں مفاہمت ہو گئی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلام اور اسلامی نظام کی حمایت میں اور قرآن اور دینی اقدار کی توہین کرنے والوں کے خلاف دارالحکومت تہران سمیت ایران کے سبھی شہروں اور قصبوں میں عوام نے زبردست اجتماعات کیے اور ریلیاں نکال کر بلوائیوں، دہشت گردوں ان کے سرپرستوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ امت رسول اللہ کے نعرے کے تحت سب سے بڑا اجتماع تہران کے انقلاب اسکوائر اور اطراف کی سڑکوں پر دیکھا گیا، جہاں دسیوں لاکھ تہرانیوں نے بلوائیوں اور مقدسات کے توہین کرنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ شام 3:30 بجے سے انقلاب اسکوائر اور اطراف کی سڑکوں پر کئی کلومیٹر تک تل دھرنے تک کی جگہ نہیں رہ گئی تھی۔ دسیوں لاکھ عوام ایران کے اسلامی انقلاب کے اقدار اور رسول کی حفاظت اور حمایت کے اعادے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی شہری ہاتھوں میں ایران کا پرچم اور شہیدوں کی تصویریں اٹھائے دکھائی دیے۔ بہت سے لوگ ایسے پلے کارڈ لیے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ فتنہ پروروں سے بیزار ہیں اور ایرانی عوام بیدار ہیں۔ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا کر عوام یہ دکھا رہے تھے کہ وہ ان بلوائیوں کے سرپرستوں کو پہچانتے ہیں اور فتنے کی جڑوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس موقع پر بلوائیوں کے ہاتھوں تہران میں شہید ہونے والے بسیج رضاکار فورس کے رکن شہید حسین تقی پور کے جنازے کو بھی عوام نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ ہنگامہ آرائی اور بلوے کرنے والوں کے خلاف ہر طرف منافق مرد آباد کے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔ امت رسول اللہ سلوگن کے ساتھ تہران میں ہونے والے ان اجتماعات میں بڑے، بچے، بوڑھے اور جوان ہر ایک نے شرکت کی اور انقلاب اسلامی سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جتنی بھی سازش کر ڈالے ایرانی عوام اسے ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے۔ اس عظیم الشان اجتماع کے موقع پر ایک قرارداد بھی پڑھ کر سنائی گئی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ انقلاب اور ملک دشمن عناصر نے اربعین جیسے وحدت بخش اجتماع سمیت ایران کے عالمی میدانوں میں کامیابیوں کو متاثر کرنے کے لیے بعض وطن فروش عناصر کی مدد سے گھناؤنی حرکتوں کا ارتکاب کیا اور قرآن اور اہل بیت کی توہین کر کے خود کو خدا اور ملت کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم رحلت کے موقع پر ایرانی عوام نے اس اجتماع میں اکٹھا ہو کر مذہبی اور مقدس مقامات اور اقدار کی توہین کرنے والے اور ان بلوائیوں کے حامیوں کو پیغام دیا ہے کہ کفر و نفاق اور ظلم کے مقابلے میں ایرانی عوام کی جد و جہد رکنے والی نہیں ہے اور خدا کی مدد سے یہ انقلاب کامیابی کا پرچم گاڑ کر رہے گا۔ دارالحکومت تہران کے علاوہ قم، مشہد، رشت، قزوین، ساری، اصفہان، شیراز، یاسوج اور بندر عباس سمیت ایران کے ہر بڑے چھوٹے شہر اور قصبوں میں بھی عظیم الشان عوامی اجتماعات کے مناظر دیکھنے میں آئے، جہاں عوام نے اپنے اتحاد اور عالمی سازشوں کے مقابلے میں اپنی بیداری کا بھرپور انداز میں مظاہرہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکیوں کی طرف سے ایٹمی سمجھوتے کے حصول کے تعلق سے نیک نیتی کے اظہار پر مبنی پیغامات موصول ہوئے ہیں، لیکن ہم نے امریکی حکام پر واضح کر دیا کہ وہ ہر طرح کی نیک نیتی اور حقیقت پسندی کا ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے میں عملی مظاہرہ کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے اپنی ملاقاتوں اور مذاکرات کے موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ملاقاتوں میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اچھے سمجھوتے کے حصول کے لیے امریکہ کو جرات کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ کوئی اچھا اور پائیدار سمجھوتا طے پا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فریق نے بارہا یہاں تک کہ حال ہی میں پھر اعلان کیا ہے کہ وہ اچھے سمجھوتے کا عزم رکھتا ہے اور اس سلسلے میں سنجیدہ بھی ہے، جبکہ ہم نے ان کو صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اگر سمجھوتا چاہتے ہو تو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نیک نیتی اور عزم و ارادے کو عملی طور پر ثابت کرو۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس اس سال کے اجلاس کے بارے میں بھی کہا کہ اس اجلاس میں صدر ایران کی جانب سے دو ٹوک گفتگو، صراحت کلام کے انتخاب اور دنیا میں چند قطبی نظام کے قیام پر تاکید، نیز یک جانبہ اور خود سرانہ اقدامات پر تنقید اجلاس کے شرکا کی خاص توجہ کا مرکز بنی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی موجودہ حکومت کی متوازن پالیسی کے پیش نظر پانچوں بر اعظموں کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کیے جانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ دو طرفہ موضوعات پر گفتگو کے علاوہ ایران کے نقطہ نظر اور موقف پر بھی روشنی ڈالی جا سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جو صدر مملکت کے ساتھ نیو یارک کے دورے پر تھے اور اب بھی وہاں موجود ہیں، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقاتوں میں ایران کے موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس درمیان ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک میں مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے سلسلے کے دوران متحدہ عرب امارات، ایریٹیریا اور یوگینڈا کے وزراء خارجہ سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ہونے والی ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دو طرفہ تعلقات کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایریٹیریا کے وزیر خارجہ عثمان صالح محمد سے بھی ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اماراتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں تہران اور ابوظہبی کے درمیان تعلقات میں بہتری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں توسیع کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ نے مشترکہ تعاون کی اعلی کمیٹی کے اجلاس کے لیے تہران کی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے بھی ایران اور امارات کے تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے پر تاکید کی۔ یوگینڈا کے وزیر خارجہ جنرل حاجی ابو بکر اودونگو سے ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان صدر مملکت کے ساتھ نیو یارک دورے پر گئے تھے اور ابھی وہیں قیام پذیر ہیں۔ نظام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ اور دیگر اعلی حکام سے اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے مواصلاتی شعبے پر عائد بعض پابندیوں کو ہٹانا واشنگٹن کی منافقت کی علامت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے امریکہ کے اس اقدام کے بارے میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ ہی ایران کی سلامتی اور استحکام کو کمزور کرنے کے در پہ رہا ہے، جس میں البتہ ناکام ہونے کے علاوہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ کنانی نے مزید کہا کہ مواصلاتی شعبے پر عائد بعض پابندیوں کو کم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ حد درجہ دباؤ کی پالیسی کو برقرار رکھنا امریکہ کی منافقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستانی وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے وفاقی وزراء کے اجلاس کی آڈیو لیک ہو جانے کے بعد سیکورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس کی مبینہ آڈیو لیک نے سیکورٹی اداروں پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے درمیان مبینہ طور پر ہونے والی گفتگو کا ایک آڈیو کلپ لیک ہو گیا ہے۔ اس آڈیو میں وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے متعدد وزراء کی آوازیں موجود ہیں۔ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وزراء پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ لیک ہونے والی آڈیو کلپ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور وزیراعظم ہاؤس کی سیکورٹی پر سوالیہ نشان بھی لگا دیا ہے۔ آڈیو لیک ہونے پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا وزیراعظم ہاؤس میں ایسے خفیہ ریکارڈنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں جنہیں حکومتی ارکان بھی نہیں جانتے۔ ہندوستان کا زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورس نے دو عدم شناخت عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دینے کا دعویٰ کیا۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی کہ کپواڑا میں ایل او سی کے قریب ماچھل سیکٹر میں سیکورٹی فورس نے دو عدم شناخت عسکریت پسندوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی شناخت اور ان کی تنظیمی وابستگی کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ سری نگر میں پولیس کا کہنا ہے کہ اتوار کو مجھل سیکٹر کے ٹیکری نار علاقے میں دو عسکریت پسندوں کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ مشتبہ حالت میں نقل و حرکت کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے پولیس کے بقول ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ عراق میں شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ عراقی سیاسی گروپوں میں رواں ہفتے کے دوران پارلیمانی اجلاس کی تشکیل کے بارے میں مفاہمت ہو گئی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق میں شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے رکن محمود الحیانی نے کہا ہے کہ 27 ستمبر کو عراقی پارلیمنٹ کا اجلاس تشکیل دیے جانے کے بارے میں سیاسی گروپوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی اجلاس کی تشکیل کا مقصد قوانین کی منظوری، کابینہ کی تشکیل اور شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے دائرے میں صدر دھڑے کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت ہے تاکہ عراق کا سیاسی عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ عراق میں پارلیمانی اجلاس ایسی حالت میں تشکیل پا رہا ہے کہ عراق کے نامزد وزیراعظم محمد شیعہ السودانی نے گزشتہ منگل کو 60 ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی، جبکہ پیر کو بھی اسی طرح کی ایک نشست منعقد ہوئی جس میں عراق کے سیاسی اور سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا تھا۔ غرب اردن کے علاقے نابلس میں صہیونی فوجوں کی براہ راست فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ فلسطین کی وفا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نابلس کے اتور علاقے میں صہیونی فوجوں کی بلا اشتعال فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ سے فلسطینی نوجوان سعید الکونی شہید اور 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی نابلس کے مشرق علاقے بیت دجان اور قلقلیہ کے علاقے کفر قدوم میں صہیونی فوجوں کی بلا اشتعال فائرنگ اور ان کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپوں میں 38 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ خیال ہے کہ صہیونی دہشت گردی سے تنگ آئے فلسطینیوں کی مزاحمتی کارروائیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فلسطینی تنظیموں نے صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ مقبوضہ علاقوں اور بالخصوص بیت المقدس میں اپنے اشتعال انگیز اقدامات سے باز نہیں آتی تو اسے فلسطینیوں کے سخت جواب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے صوبہ مازندران کے اعلی صوبائی عہدیدار نے کہا ہے کہ صوبہ مازندران کے حالیہ بلووں کے دوران دہشت گرد گروہ کوملہ اور داعش کے کئی عناصر گرفتار کیے گئے ہیں۔ ایران کے صوبہ مازندران کے صدر مقام ساری کے پبلک پراسیکیوٹر سید محمد کریمی نے ٹی وی چینل سے خصوصی گفتگو میں مازندران کے حالیہ بلووں کے دوران کوملہ اور داعش کے کئی عناصر گرفتار کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ان عناصر کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے عام شہریوں کو قتل اور ان کا خون بہانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ بلووں کی کال دیتے ہیں وہ عام شہریوں کا قتل کرتے ہیں اور پھر قتل کی ان وارداتوں کا الزام حکومت پر عائد کرنے کی کوشش اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے مشرق عراق میں داعش دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ دیالہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ ابھی ممکنہ جانی نقصان کا اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ صوبہ دیالہ میں فوجی ٹھکانوں پر داعش دہشت گردوں کے 2 حملوں میں 7 عراقی فوجی جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس گروہ کے کچھ عناصر مختلف علاقوں میں روپوش ہیں جو کبھی کبھی دہشت گردانہ حملے کر کے عراقی عوام میں رعب و دہشت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عراق کے مختلف علاقوں سے ان دہشت گرد عناصر کا صفایا کرنے کے لیے عراقی سیکورٹی فورس کی کاروائیاں جاری ہیں۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے کہا کہ نابلس کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ فلسطینی عوام اپنے عزم و ارادے سے صہیونی حکومت کو شکست دینے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ غرب اردن کے شہر نابلس میں 37 سالہ فلسطینی شہری محمد عوض ابو کافیہ نے اپنی گاڑی سے کئی صہیونی پولیس افسروں کو کچل دیا۔ یہ شہادت پسندانہ اقدام صہیونی کالونی حفاد گلعاد کے قریب انجام دیا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد صہیونی فوجوں نے اس فلسطینی شہری کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامنے پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ عالمی سطح پہ، خطے میں، خود اسلامی جمہوریہ ایران میں۔ لیکن آج ہماری کوشش ہے کہ ایک عالمی سطح پہ ہونے والے ایک سفارتی فیسٹیول سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یقیناً آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں نے کس اجتماع کو سفارتی یا ڈپلومیسی کا ایک انٹرنیشنل فیسٹیول قرار دیا ہے، عالمی میلہ قرار دیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے۔ آج ہماری کوشش ہے کہ اس اجلاس میں جہاں دیگر سربراہان مملکت کی تقاریر پہ ہم کچھ روشنی ڈالیں گے، وہاں خصوصی طور پہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے خطاب اور اس کے بعد جو عالمی میڈیا پہ اس پہ تبصرے آئے ہیں اس پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع جنرل اسمبلی کے خطابات، بالخصوص صدر ایران کا جنرل اسمبلی سے خطاب، وہ ہمارا موضوع بحث رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کینیڈا سے معروف تجزیہ نگار، اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب موجود ہیں۔ بنگش صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی آواز ٹھیک۔
بنگش صاحب بہت شکریہ ٹائم بچاتے ہوئے۔ میں ڈائریکٹلی آپ سے سوال یہ کروں گا کہ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ رہے گا کہ اقوام متحدہ سے، یو این او سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں لیگ آف نیشن کے بعد، اور جو اس کا منشور بنایا گیا، اس کے لیے جو اہداف مقرر کیے گئے، جو اس کا ویژن تھا، کیا یونائیٹڈ نیشن ان توقعات پہ پوری اتری ہے ابھی تک؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت اہم ہے، اور بدقسمتی سے جو اہداف اقوام متحدہ کے لیے تعین کیے گئے تھے وہ کسی طرح بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ ظاہر ہے کہ جو اس کے ممبران ہیں ان کی ایک مشترکہ تنظیم ہے، لیکن اس تنظیم کو جو کچھ بڑے ممالک ہیں، بالخصوص امریکہ اور اس کے حواری یعنی برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ، انہوں نے اس عالمی ادارے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کے مفادات اس سے پورے نہیں ہوتے تو اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اقوام متحدہ کی تاریخ دیکھیں تو جیسے ہی یہ مورز وجود میں ادارہ آیا تو سب سے پہلا کام اس نے یوں کیا نومبر 1947 میں کہ جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا فلسطین کے حوالے سے, اور اس میں فلسطین کی جو اکثریت کی آبادی تھی اسے پوچھے بغیر ان کا 56% علاقہ جو ہے باہر سے آئے ہوئے صہیونی یہودی جو ہیں ان کے حوالے کر دیا. حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا, کوئی یعنی نہ اخلاقی طور پر, نہ سیاسی طور پر, نہ لیگل طور پر کوئی جواز نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ ان کے حوالے کر دیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں کہ فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے بربریت ان پر کی جا رہی ہے. اسی طرح کشمیر کے حوالے سے تقریباً 12 کے قریب سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں, اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ جو ملٹرلی پاورفل ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور باقی سب کو پسے پس ڈال دیتے ہیں. اس لیے یہ ادارہ جو ہے اس وقت اپنے جو اہداف ہیں اس سے انفارچونیٹلی بالکل ان کو پورا نہیں کر رہا ہے.
ڈاکٹر بنگی صاحب, یو این او کے اندر, جنرل اسمبلی کے اندر ڈاکٹر رئیسی نے عالمی انصاف کی بات کی ہے, سماجی انصاف کی بات کی ہے, اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے عالمی سماجی انصاف نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہوتا ہے, اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو بحران ہے وہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی ہاں, یہ صدر ابراہیم رئیسی نے صحیح فرمایا کہ چونکہ دنیا میں انصاف نہیں ہے اور اس انصاف کو ڈیلیبریٹلی سیبوٹاج کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے تمام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت افراتفری کا عالم ہے. آپ نے افریقہ کی طرف اشارہ کیا اور دنیا کے باقی علاقے جو ہیں, آپ دیکھیے مثلا کیوبا ہے یا ساؤتھ امریکہ ہے, وہاں پر بہت سارے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندرونی معاملات میں امریکہ جو ہے مداخلت نہ کرے, لیکن بدقسمتی سے امریکہ مسلسل جو ہے ان ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے. وہاں پر وہ مختلف طریقوں سے ملٹری کوز لے کے آتا ہے. کیوبا پر تو انہوں نے اتنی مرتبہ کوشش کی, جو وہ تھے کیوبا کے جو سابق صدر تھے فیڈل کیسٹرو, اس کے اوپر سی آئی اے نے تقریباً کوئی 8-10 مرتبہ اس کو مارنے کی کوشش کی, وہ اس میں ناکام رہے. حالانکہ کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے, صرف 11 ملین اس کی آبادی ہے, اس کے اوپر 60 سال سے انہوں نے امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران ہے جس پر امریکہ نے 40-45 سال سے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. امریکہ جو ہے دھندناتا پھر رہا ہے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں بداخلت کرنے میں. ایران کے خلاف 40-45 سال سے اسلامی انقلاب ایران کے بعد, افغانستان پہ 20 سال امریکہ نے جنگ مسلط کی, اس کے بعد پچھلے سال اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا. عراق کی حالت دیکھ لیں, سیریا کی حالت دیکھ لیں, یمن کی حالت دیکھ لیں, ان سب ممالک میں امریکہ جو ہے وہ لگا ہوا نہ صرف مداخلت کر رہا ہے اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف, حالانکہ امریکہ تو ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے اس اقوام متحدہ کا, اور اس کے منشور میں ہے کہ یہ ادارہ جو ہے دنیا میں امن لائے گا اور کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی سے امریکہ خود اس کی پرواہ نہیں کرتا, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ساؤتھ امریکہ میں, وہاں پر وینزویلا کے خلاف اور باقی ساؤتھ امریکن ممالک ہیں, اب آپ دیکھ لیجئے گا چلی کے خلاف امریکہ نے ابھی بدماشی شروع کر دینے ہے, کیونکہ چلی کا جو صدر ہے گیبرائیل بورک, اس نے فلسطین کی حمایت میں کھل کر آواز بلند کی ہے, اب اس کے خلاف وہ تحریک شروع کریں گے. اسی طرح آپ افریقہ میں دیکھ لیں, امریکہ نے افریکوم کے نام سے یہ فورس قائم کی ہے وہاں پر مداخلت کے لیے, چاہے وہ یوگینڈا کے خلاف ہو, تنزانیہ کے خلاف ہو. مثلا وہاں پر ایک پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے ان کو کہ تم یہ پائپ لائن نہیں بچھا سکتے ہو. اسی طرح باقی افریقہ کے ممالک ہیں, ساؤتھ افریقہ ہے, مالی ہے, یہ سب جو ہیں ان ممالک میں جو افراتفری ہو رہی ہے اس وقت, مثلا صومالیہ میں دیکھ لیں قحط پڑا ہوا ہے, کینیا میں قحط آنے والا ہے, یہ سب امریکہ کے اور ان کے جو حواری ہیں ان کی مداخلت کی وجہ سے, اور وہ چونکہ اقوام متحدہ کے منشور کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اپنی منمانی کروانے کی خاطر فوج استعمال کر کے، جب ظلم و جبر استعمال کر کے. تو اس لحاظ سے جو صدر ابراہیم رئیسی نے فرمایا کہ جب تک امن نہیں ہوگا، جسٹس نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، بدقسمتی سے دنیا میں یہی افراتفری کا عالم رہے گا اور کروڑوں لوگ جو ہیں مسلم اور غیر مسلم جو ہیں اس کا شکار ہوں گے. تو یہ بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے توجہ دلائی عالمی برادری کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پر کچھ نہ کچھ توجہ دیں گے.
جی ڈاکٹر بنگش بہت شکریہ. یقیناً ڈاکٹر رئیسی نے بہت سارے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دنیا انقلاب کی، ایران کی آواز سننا چاہتی ہے. لوگ رکاوٹ بننا چاہ رہے تھے، لیکن یہ آواز پہنچے گی چونکہ یہ حق پر مبنی آواز ہے. ناظرین اجازت دیجیے، نئے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر.
ابھی آپ سامن پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامن پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی قب ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان محبت اور توجہ کا بھوکا ہوتا ہے. محبت اور توجہ دلوں کو حیات بخشتی ہے. جو انسان خود کو پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے پسند کریں. محبت و چاہت انسان کو شادمان اور خوشحال کرتی ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو استاد و شاگرد دونوں کے دلوں پر مساوی طور پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر انسان کسی کو نہ چاہتا ہو، پسند نہ کرتا ہو، تو وہ اس کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ تربیت اولاد میں محبت کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے. محبت استاد و شاگرد کے درمیان ارتباط برقرار کرنے میں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے. بہترین رابطہ وہ ہے جس کی اساس اور بنیاد محبت پر ہو، اس لیے کہ یہ ایک فطری اور طبیعی راستہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے جن کی بنیاد زور زبردستی اور بناوٹ وغیرہ پر ہوتی ہے، وہ سب غیر طبیعی اور غیر مفید رابطے ہیں. بچوں کی اہم ترین فطری اور روانی ضرورت محبت، التفات اور توجہ حاصل کرنا ہے، اور چونکہ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہیں، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی اس فطری ضرورت پر خاص توجہ مبذول کریں، اور انہیں باخبر رہنا چاہیے کہ یہی وہ ضرورت ہے جو ان کی تربیت کی اساس اور بنیاد کو تشکیل دیتی ہے. لہذا اس ضرورت کا پورا ہونا ان کے لیے روانی اور فطری سلامتی، اعتماد نفس اور والدین پر اعتبار کا سبب اور ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی سلامتی کا بھی باعث ہے. لہذا والدین تربیت کی بنیاد مہر و محبت پر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ ارتباط جو بچوں کے رشد و کمال کا سبب بن سکتا ہے برقرار نہیں ہو سکے گا اور صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی. جبکہ اگر والدین کا سلوک تندی اور سختی بھرا ہوگا تو وہ بچے کی روحی اور روانی ریخت و شکست کا سبب ہو جائے گا اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا. Thank you. محبت لوگوں میں میل ملاپ اور یکجہتی کا سبب ہے. اگر محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو لوگوں میں انس و محبت نہ ہوتی. کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا اور ایثار و قربانی جیسے لفظوں کا وجود نہ ہوتا. محبت ہی ایسی شے ہے جو جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کی اصلاح اور بہبود و روابط کا ذریعہ بنتی ہے. خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے. اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے, اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انسانوں سے رابطے کی زبان, خاص طور پر بچوں سے رابطے کی زبان محبت ہونی چاہیے. غصہ و تندی اور سختی سے کسی کی تربیت نہیں کی جا سکتی. تربیت میں محبت کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ محبت اطاعت سکھاتی ہے اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, انسان اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے. محبت و اطاعت میں معیت کا رابطہ پایا جاتا ہے. محبت کے ظہور کے ساتھ اطاعت و ہمراہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر بچے کے دل میں والدین کی محبت بیٹھ گئی تو بچہ ان کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا, اور اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی وہ ان سے نافرمانی نہیں کرے گا. محبت بچوں کی ذہنی نشو و نما اور روحی تعادل کے مہم اسباب میں سے ہیں. ان کی ذاتی خوبیاں اور سلوک کافی حد تک محبت کی مرہون منت ہیں جو انہیں اس تربیت کے دوران ملی ہے. گھر کی محبت بھری فضا اور محبت سے مملو ماحول بچوں میں نرم جذبات اور فضائل و کمالات کے رشد کا سبب ہے. جو بچے محبت بھرے ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ کمال تک پہنچتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور سماج و معاشرے میں بہتر انسانی اقدار کے حامل ہوتے ہیں. مہر و محبت ہی ہے جو زندگی کو پرلطف اور بامانہ بناتی ہے اور بچوں کی استعداد کے شگوفہ ہونے اور ظہور کا سبب بنتی ہیں, جو اس میں سعی و کوشش اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں. اور سامعین, اب پیش ہے ایک سامع کا خط. ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے اختر وسی صاحب لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کے پروگرام ویب سائٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. پروگرام سارے اچھے جا رہے ہیں, سننے میں مزہ آتا ہے. ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے اپنی مثال آپ ہیں, جو دیگر کسی بھی ریڈیو یا میڈیا ذرائع سے اتنی تفصیل سے سننے اور دیکھنے کو نہیں ملتی. دیگر پروگرام بھی نہایت سلیقے کے ساتھ ترتیب دیے جاتے ہیں. پروگرام یادوں کے جھروکے بہت اچھا اور معلوماتی پروگرام ہے جو ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے. پروگرام بزم دوستاں میرا فیوریٹ پروگرام ہے, جس میں آپ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے خطوط کے جوابات دیتے ہیں. اور سامعین محترم, اختر وسی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں اشرف و بزرگان موجود تھے ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں اشراف و بزرگان موجود تھے کہ گفتگو کے دوران بہلول اور ان کی دیوانگی کا تذکرہ ہوا اور کھانے کے وقت شاہی دسترخوان بچھایا گیا. کھانے کی بہترین ڈش ہارون کے سامنے رکھی گئی. ہارون نے بہلول سے اپنی الفت و محبت کے اظہار کے لیے یہ ڈش ایک غلام کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے لے جا کر بہلول کو دے دو. غلام کھانا لے کر بہلول کی تلاش میں نکل پڑا اور انہیں ایک بیابان میں ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں پایا جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس سے کچھ دوری ہی پر کچھ کتے ایک گدھے کی لاش کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہے تھے. غلام نے بہلول کو کھانا دیتے ہوئے فرمایا غلام نے بہلول کو کھانا دیتے ہوئے کہا یہ مخصوص کھانا ہے جسے خلیفہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے. بہلول نے کھانا قبول نہیں کیا اور غلام سے کہا یہ کھانا ان کتوں کے سامنے ڈال دو تاکہ وہ کھا جائیں. غلام بہت سخت ناراض ہوا اور کہا تمہارا یہ کام خلیفہ کی توہین ہے, یہ خلیفہ کا مخصوص کھانا تھا اور انہوں نے تمہارے احترام میں یہ تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم اس طرح سے ان کی بے احترامی کر رہے ہو. بہلول نے جواب دیا، آہستہ بولو، کیونکہ اگر ان کتوں نے بھی تمہاری بات کو سن لیا کہ یہ خلیفہ کا کھانا ہے تو وہ بھی اسے کبھی نہیں کھائیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور سامعین، اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اس مرحلے میں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 مہر، 29 صفر المظفر اور 26 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس صفر المظفر سن 1286 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین ملا حسین علی توی سرکان نے ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ توی سرکانی تحقیق و مطالعے سے تعلق رکھنے والے دانشور تھے۔ وہ فقہ اور اصول فقہ کا بہت علم رکھتے تھے اور کافی عرصے تک درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنے علم کو دوسروں کے لیے وقف کیا۔ ملا حسین توی سرکانی کی بہترین کتب میں کشف الاسرار کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں اصول عقائد، مکارم الاخلاق اور حاشیہ جامع عباسی شامل ہیں۔ چھبیس ستمبر سن 1888 عیسوی کو انگریزی زبان کے مشہور شاعر اور نقاد ٹی ایس ایلیٹ پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام تھامس اسٹرینز ایلیٹ تھا۔ وہ امریکہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ کچھ عرصے پیرس کی سوربن یونیورسٹی میں گزارا۔ 1915 عیسوی میں وہ انگلستان منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے بقیہ زندگی گزار دی۔ انگلستان میں انہوں نے ایک ادبی رسالہ جاری کیا۔ اسی دوران انہوں نے نظم نگاری کا آغاز کیا جس نے ادبی دنیا کو چونکا دیا۔ 1922 عیسوی میں ان کی سب سے بڑی نظم دی ویسٹ لینڈ شائع ہوئی، جس نے انہیں بڑے شاعروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایلٹ نے متعدد ڈرامے بھی تحریر کیے۔ 1948 عیسوی میں ٹی ایس ایلٹ کو ادب کے نوبل انعام اور آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا۔ چھبیس ستمبر سن 1907 عیسوی کو نیوزی لینڈ نے آزادی حاصل کی۔ مختلف جزائر پر مشتمل ملک نیوزی لینڈ 1769 عیسوی میں برطانوی نو آبادی بنا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے اس علاقے میں وسیع پیمانے پر ہجرت کی۔ اسی بنا پر نیوزی لینڈ کے مقامی باشندوں ماوریوں نے، جو اپنی سرزمین کو اغیار کے قبضے میں دیکھ رہے تھے، 1840 عیسوی میں برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق انہوں نے نیوزی لینڈ پر برطانیہ کی حکمرانی کو اس شرط پر تسلیم کیا کہ برطانوی مہاجرین ان کی زمینوں سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ انگریزوں نے اس معاہدے کی کئی مرتبہ خلاف ورزی کی، جس کے باعث ماوریوں نے انگریزوں کے درمیان 1845 سے 1848 عیسوی تک اور 1860 سے 1870 عیسوی تک دو خونریز جنگیں ہوئیں، جن میں ماوریوں کو شکست ہوئی۔ آخرکار 1907 عیسوی میں نیوزی لینڈ نے آزادی حاصل کر لی۔ بہت سے جزیروں پر مشتمل ملک نیوزی لینڈ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 268,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ چھبیس ستمبر سن 1962 عیسوی کو یمن میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ یمن کے بادشاہ خود کو امام کہلواتے تھے۔ کرنل عبداللہ سلال نے فوجی بغاوت کے ذریعے بادشاہ یمن کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں جمہوری نظام قائم کیا۔ یمن کے آخری بادشاہ محمد بدر نے، جن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، نئی حکومت سے مقابلہ کیا۔ دوسری طرف مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے کرنل سلال کی مدد کے لیے فوجیں یمن بھیجی۔ بادشاہ یمن اور کرنل سلال کے درمیان جنگ 4 سال تک جاری رہی، لیکن بعد میں دونوں فریقوں نے صلح کر لی اور امام بدر کے حامی اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ ادھر اسرائیل کے ساتھ عربوں کی 6 روزہ جنگ کے بعد جمال عبد الناصر اور سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل نے بھی اپنی افواج کو یمن سے واپس بلانے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ چھبیس ستمبر سن 1990 عیسوی کو اٹلی کے ناول نگار البرٹو مورابیا کا ہوا۔ وہ 1907 عیسوی میں اٹلی کے دارالحکومت روم میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول لا تعلق انسان نوجوانی میں لکھا، لیکن مورابیا کی اہم ترین کتاب حقیقت کے ساتھ انسان کے تعلق کے مسئلے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے افسانوں کے کئی مجموعے بھی تحریر کیے ہیں۔ چار مہر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور خطاط استاد رضا مافی کا انتقال ہوا۔ وہ مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ استاد رضا مافی کو خطاطی کے فن سے دلچسپی تھی اور انہوں نے استاد اعتصامی سے خطاطی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ انہوں نے انجمن خوشنویسان ایران کے ممتاز اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ استاد رضا مافی نے خط نستعلیق کو پینٹنگ کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے 800 سے زائد فن پارے تخلیق کیے اور اپنے فن پاروں کی نمائش ایران میں اور ایران سے باہر دونوں جگہ کی۔ چار مہر سن 1370 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج سید مصطفیٰ موسوی خان ساری کی وفات ہوئی۔ وہ کاشفی کے نام سے مشہور تھے۔ آیت اللہ موسوی خان ساری نے آیت اللہ بروجردی کے دروس میں شرکت کی اور آیت اللہ خان ساری کا شمار ان کے ممتاز شاگردوں میں ہوا۔ آیت اللہ موسوی خان ساری کی اہم کتابوں میں توضیح المسائل، مناسک حج اور ازدواج در اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ و وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.